기억해요.
This is VOA News via remote. I'm Laurel Bowman. U.S. President Donald Trump still a patient on Sunday at Walter Reed Medical Hospital where he is being treated for the coronavirus. His main doctor says that the medical team treating him is cautiously optimistic, but also notes that the president is not yet out of the woods. The latest assessment came from Navy Commander Dr. Sean Conley. In a video Saturday from his hospital quarters, Trump says he's feeling better and hopes to be back soon. He's expected to remain, though, at the hospital for several more days. Meantime, the White House is tracing a flurry of new infections of close Trump aides and allies. Attention is focused in particular on the September 26th White House event introducing Trump's Supreme Court nominee, Amy Coney Barrett. There's a court vacancy following the death of Justice Ruth Bader Ginsburg. At this event, more than 150 people gathered in the White House Rose Garden, mingling, hugging, and shaking hands, overwhelmingly without masks. Among those who attended and have now tested positive, former New Jersey Governor Chris Christie, former White House Counselor Kellyanne Conway, two Republican senators, and the president of the University of Notre Dame. While Mr. Trump is in the hospital, First Lady Melania remained at the White House to recover from her own bout with the virus. In that Trump video release, he said that his wife was handling her situation very nicely, adding, she's just a little bit, tiny bit younger than he is. In fact, she is 24 years younger. Melania Trump celebrated her 50th birthday earlier this year. Mr. Trump is 74. And Secretary of State Mike Pompeo has shortened his scheduled trip to Asia after President Trump's positive COVID-19 test. On Saturday, Pompeo said he would be leaving Sunday as planned on a trip to Asia. He's scheduled to still fly to Tokyo, but plans to stop in South Korea and Mongolia are no longer on the docket. This is VOA News. Tens of thousands of people marched through the center of the Belarusian capital Minsk Sunday to demand that authorities free political prisoners, and police also turned water cannons on them. The march crowned a series of rallies in Belarus since an August 9th election in which President Alexander Lukashenko claimed a landslide victory. His opponents say it was rigged to hand him a sixth term in power. The political crisis in Belarus has caused broad repercussions for Minsk and its ally Moscow. This week, the European Union and the United States imposed sanctions on senior Belarusian officials, but spared Lukashenko. The crisis has also raised the possibility of more sanctions against Moscow if it decides to help Lukashenko. The ruble has already dropped steeply at the prospect. And thousands of demonstrators in southern Germany protested against coronavirus restrictions over the weekend, police said on Sunday, although organizers failed to mobilize enough people for a planned human chain around Lake Constance. Thousands of counter-demonstrators in Constance also turned out to show support for the government's main measures to contain the coronavirus, while also protesting against right-wing supporters in the other group, police said. Overall, police counted between 10,500 and 11,000 people taking part in different demonstrations on Saturday, and the two-day protest continued on Sunday. The marches have attracted a mixed crowd of civil rights activists and people who oppose vaccinations, as well as neo-Nazis and members of far-right groups, including the opposition party Alternative for Germany. Cambodia raised a U.S. building on its largest naval base to allow for further expansion and will relocate the demolished facility, Cambodia's government said on Sunday, denying reports of Chinese involvement in the redevelopment. The Pentagon had said it was concerned about reports that the U.S.-funded Cambodian Naval Tactical Headquarters facility at Ream had been demolished and had asked the Cambodian government for an explanation. The building, roughly 30 meters long, had housed several small patrol boats. Cambodia raised the U.S.-built facility at Ream Naval Base for the building requires renovations, the Prime Minister's office said in a tweet. And a small group of people wearing the white garment symbolic of the Muslim pilgrimage circled Islam's holiest site in Mecca Sunday after Saudi Arabia lifted coronavirus restrictions that had been in place for months. The kingdom had taken the rare step in early March of suspending the smaller year-round Umrah pilgrimages that draw millions from across the world as the coronavirus morphed into a global pandemic. But as nations began to ease those restrictions, the Saudi government on Sunday started allowing a maximum of 6,000 pilgrims a day. For VOA News via remote, I'm Laura Bowman.
ये वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू है। आप सुन रहे हैं खबरों और हालात हाजरा पर मबनी हमारा खुसूसी रेडियो प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आपके लिए नशरे मुकर्रर के तौर पर पेश किया जा रहा है।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से हम आपके लिए प्रोग्राम पेश कर रहे हैं राउंड टेबल।
अस्सलाम वालेकुम सामीन, शहनाज अजीज हाजिर है आज की राउंड टेबल के साथ, और हम बात करेंगे कोविड 19 के दौरान पाकिस्तान में बच्चों की सेहत की सूरत हाल पर। ये मौजू खास तौर से इसलिए भी अहम है कि एक तवील इल्तवा के बाद गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान भर में बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने की कौमी मुहिम का इनेकाद किया गया है, और 29 सितंबर को दुनिया भर में दिल की बीमारियों के बारे में आगही का बैनुल अक्वामी दिन मनाया गया। इस दिन का मकसद न सिर्फ ये कि मुख्तलिफ नौयत के अमराज कल्ब के आदाद व शुमार का जायजा लेना है, बल्कि इनके इंसदाद के लिए आगही फराहम करना भी है। शायद बहुत सारे लोगों के लिए वो आदाद व शुमार हैरान कन हो जो पाकिस्तान में बच्चों को पैदाइश से लाहक दिल के अमराज के बारे में है, तो इस बारे में हम तफसील से बात करेंगे, और इसके लिए हमने मदऊ किया है आज चार माहरीन को। डॉक्टर नुसरत फारूकी पाकिस्तान की पहली ऐसी यूरोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने आला तारीम बाहर से हासिल की है। उन्हें 2018 में उनकी खिदमात पर पब्लिक सर्विस के शोबे में तमगाए इम्तियाज दिया गया, और इसी तरह ये पाकिस्तान नेवी की जानिब से सर्जन कमांडर का ऑनरेरी रैंक हासिल करने वाली पहली खातून भी हैं। इनका एक अहम काम उल्फत नामी उस एनजीओ का क्याम है जिसमें अब तक 700 से ज्यादा बच्चों की मुख्तलिफ नौयत की सर्जरीज करवाई जा चुकी हैं। हमारे दूसरे मेहमान डॉक्टर अली फैसल सलीम हैं। ये उल्फत के को फाउंडर हैं। आगा खान हॉस्पिटल में बच्चों में इन्फेक्शंस डिजीज के एक माहिर हैं, और सेज नामी उस बैनुल अक्वामी तंजीम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं जो सेहत का एक बहुत ही अहम बैनुल अक्वामी प्लेटफॉर्म है। अपने अस्पताल से बाहर डॉक्टर फैसल का एक बहुत अहम काम सेहत के बारे में आगही फराहम करना और पाकिस्तान को मुख्तलिफ बैनुल अक्वामी फोरम से जोड़ना है। डॉक्टर अब्दुल सत्तार शेख बच्चों में दिल की बीमारियों के माहिर हैं और पाकिस्तान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस यानी NICVD में प्रोफेसर की हैसियत से काम करते हैं। इनका ये एक पैशन है कि जिस तरह भी मुमकिन हो बच्चों में दिल की उन बीमारियों को खत्म किया जाए जिनका फौरी तौर पर इलाज मुमकिन है, यानी अगर पैदाइश के फौरन बाद उनकी देखभाल की जाए और उनकी सर्जरी कर दी जाए तो ये बच्चे जिंदगी भर सेहतमंद रह सकते हैं। इनसे हम खासतौर पर बात करेंगे उन सैटेलाइट सेंटर्स के बारे में जो पाकिस्तान के छोटे शहरों और कस्बों के एक नेटवर्क को NICVD से जोड़ते हैं। हमारे चौथे मेहमान यासिर शफीक साहब हैं जो हेल्थ पॉलिसी के एक माहिर हैं, अब इस वक्त PhD कर रहे हैं। वाइटली पाकिस्तान नामी NGO से इनका ताल्लुक है। इसके अलावा ये गावी के रुकन हैं जो दुनिया भर में वैक्सीन की फराहमी में एक बहुत ही अहम मकाम रखती है। इससे पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज करें एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं ताकि आप नोट कर सकें कि हमारे इन प्रोग्रामों को आप हमारी वेबसाइट पर किस तरह सुन सकते हैं।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है।
डॉक्टर अली फैसल, आप मुझे थोड़ा सा अगर कोई चीज जो है मिस हो गई इन माहिरीन के बारे में हमें कहनी चाहिए थी तो आप वो कहिए, फिर हम सेहत पे बात करेंगे।
जी बहुत शुक्रिया शहनाज आपका, और बस मैं पहले तो डॉक्टर नुसरत के मुताल्लिक बताना चाहूंगा कि डॉक्टर नुसरत का मैं जब खान में इंटर्नशिप कर रहा था, हाउस जॉब कर रहा था, डॉक्टर नुसरत फारूकी मेरी पहली उस्ताद थी, वहां पे रेजिडेंसी कर रही थी यूरोलॉजी के अंदर। वहां से इन्होंने हमें जो भी काम हम पब्लिक सर्विस कर रहे हैं जो कर रहे हैं उन्होंने हमें हेल्प किए, ग्रो किया। इसके साथ साथ दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये कि जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट जिसको हम कहते हैं गावी, ग्लोबल अलायंस ऑफ वैक्सीन इनिशिएटिव, उसमें पाकिस्तान की जो सिविल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है CSOs है उनको लीड करते हैं, اور یہ اعزاز ہے میں سمجھتا ہوں کہ یاسر کے پاس ایک یونیک اعزاز ہے ایز اے فارماسسٹ اور پبلک ہیلتھ فزیشین. جیسے آپ نے بتایا تھا کہ انہوں نے بہت کام کیا, وہ خود بھی بتائیں گے.
بالکل ڈاکٹر فیصل, اصل بات یہ ہے کہ ڈاکٹرز تو ظاہر ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ہے اور سبھی قابل قدر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن کچھ کچھ لوگ ہیں جو بالکل مطلب جن کا یونیک ہوتا ہے کام. تو اس وقت بات کرنا چاہ رہے ہیں ہم کہ ظاہر ہے بہت سارے صحت کے جو پروگرام ہیں اور جو وسائل ہیں وہ سب متاثر ہوئے کووڈ کی وجہ سے, کیونکہ توجہ بھی ادھر رہی, پھر یہ کہ ہاسپٹلز میں انفیکشن کے ڈر سے بہت سی دفعہ کوئی سوائے اس کے ایمرجنسی جو سرجریز تھیں یہاں امریکہ میں تو تقریباً ساری ختم ہو گئی تھیں, حتیٰ کہ کینسر کی بھی سوائے اس کے کہ ان کی انتہائی ضرورت ہو. تو میں ڈاکٹر فیصل آپ سے کہوں گی کہ یونائیٹڈ نیشنز کی بہت سی رپورٹوں میں اس پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے, ڈبلیو ایچ او کی بھی. تو بتائیے تھوڑا سا ہمیں کہ پاکستان میں جو صحت کے پروگرام ہیں بچوں کے, ان پر کیا اثر پڑا؟
یہ بہت سینسیٹیو میٹر ہے شہناز. کافی عرصہ ہم میرے خیال ہے کہ یہ مارچ سے پاکستان میں اسٹارٹ ہوا تھا, فیبری کے لاسٹ سے اور مارچ کے شروع کے اندر جب ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا اسٹارٹ کیا تھا. سب سے امپورٹنٹ چیز جو کہ بچوں کی صحت کے لیے نظر انداز ہوئی وہ ویکسینیشن تھی, جس کو ہم روٹین امیونائزیشن کہتے ہیں. کافی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بچوں کی روٹین امیونائزیشن متاثر ہوئی, جس کی وجہ سے اپیرنٹلی یہ اچھی بات ہے کہ ابھی تک کوئی آؤٹ بریک نہیں ہوا. اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انٹر منگلنگ بہت کم ہوئی ہے, لیکن ایک بہت زیادہ کیوٹک سچویشن ہوئی ہے جہاں ڈیمانڈ جو ہے بہت زیادہ لوگوں کی تھی اور ہم پوری نہیں کر پائے. دوسرا یہ کہ لوگ تھوڑے سے ڈرے بھی تھے, پیرنٹس بہت ڈرے ہوئے تھے بچوں کو گھروں سے نکالنے کے لیے. ایک سوسائٹی کا جو امپیکٹ تھا جس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ بڑوں کے اندر یہ خاص بیماری ہو رہی تھی, خاص طور پہ جن کے اندر کوئی کو موربڈز ہوں, لیکن بچے الحمدللہ کافی سیف رہے. اور یہ میڈیکل سائنس نے ثابت بھی کیا ہے کہ یہ کووڈ 19 جو ہے یہ بڑوں کو اندر زیادہ اثر انداز کرتی ہے, بچے کافی زیادہ پروٹیکٹڈ رہے. میں خود بھی انفیکشس ڈیزیز کے شعبے سے وابستہ ہوں, میں نے بہت سارے بچوں کا علاج کیا ہے کووڈ کے, لیکن میں نے کوئی بھی بہت سک بچہ نہیں دیکھا. اور بچے الحمدللہ آتے تھے اور جلدی سے صحت یاب ہو کے گھر چلے جاتے تھے. سو پہلا جو شعبہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو وہ بالکل یہی ہے جس کے اندر امیونائزیشن کہتے ہیں ہم, جس کی وہ متاثر ہوئی. دوسرے میں اگر آپ کہیں بچوں کی گروتھ, وہ بہت زیادہ نظر انداز ہوئی ان ٹرمز آف کوگنیشن, ان ٹرمز آف ڈیولپمنٹ. جو اسکول بند ہوئے تو وہ بہت زیادہ سیکھ نہیں سکے, جس کی وجہ سے ان کے اندر جو نان کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں جیسے اوبیسٹی ہو گئی, جیسے بلڈ پریشر بڑھ گیا, جیسے کہ ڈپریشن کا شکار ہو گئے, والدین بھی گھروں میں تھے, اس کے ساتھ ساتھ ٹی وی کا ٹائم بڑھ گیا, اسکرین ٹائم بڑھ گیا, جو نان کمیونیکیبل ڈیزیز جو کہ بچوں میں ہم یوزلی نہیں دیکھ رہے ہو رہے ہوتے وہ دوسرے نمبر پہ آنے لگے. تیسرا اگر ایک عام فینومینا ہم دیکھے جائے کہ جس سے ہم تھوڑا سا پروٹیکٹ رہے وہ یہ کہ لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلے, تو ان کو وہ بیماریاں جو کہ عام طور سے گھروں سے باہر نکلنے اور انٹر منگل ہونے سے ہوتی ہیں, جیسے کہ ریسپیریٹری پرابلم, جیسے کہ ڈائریا, جیسے کہ ٹائیفائڈ, اس سے ہم زیادہ بچے رہے.
تو میں ڈاکٹر نصرت فاروقی آپ سے اب پوچھوں گی کہ ایک تو آپ کے اپنے شعبے میں یعنی یورولوجی کے شعبے میں آپ نے بچوں میں کووڈ 19 کے کیا اثرات دیکھے, اور پھر خاص طور سے آپ کا جو ایک آپ کی این جی او ہے الفت کے نام سے جو 700 سے زیادہ بچوں کی سرجریز کروا چکی ہے مفت, اس کے بارے میں بات کریں گے. لیکن پہلے آپ کن شعبوں میں آپ سمجھتی ہیں کہ خاص طور پہ اب توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے؟
ایکچولی میں ایڈلٹ یورولوجسٹ ہوں, سو بچوں سے ڈائریکٹ لنک تو میرا نہیں رہا. آئی واز لکی انف ٹو لیڈ دا پروگرام ایٹ ایکسپو سینٹر, جو ہمارا آئسولیشن سینٹر بنا تھا
جی.
اس میں اگر ہم نے 1200 پیشنٹس ایڈلٹ ایڈمٹ کیے تو اس ایڈلٹ پاپولیشن سے آئی تھنک ہم نے کوئی 7 یا 10 بچے ایڈمٹ ہوئے ہوں گے کووڈ کے. دس واز اونلی فار کووڈ پیشنٹس. سو اس میں وہ سارے بچے جیسے علی نے کہا, میں ان سے بالکل اتفاق کروں گی کہ بچوں میں زیادہ اس کا تناسب ایک تو کم رہا اور بچوں میں بھی شدید طور پر اس کا رسپانس نہیں آیا, تو بچے الحمدللہ کافی محفوظ رہے اس سے.
اچھا, اور ابھی آپ کے پروگرام کی طرف آتے ہیں الفت کی طرف, لیکن پہلے ڈاکٹر عبدالستار شیخ صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے مجھے آپ کے ظاہر ہے کہ دل کی بیماریاں جو ہیں ان کی جو سرجری ہے, آپ بچوں کے دل کی بیماریوں کے ماہر ہیں, تو اس میں کیا ایسا ہوا کہ اتنا آپ کے ہاسپٹل میں اس قدر برڈن تھا کہ بچوں کی صحت کے دیگر مسائل پر آپ لوگ توجہ نہیں دے سکے یا اس طرح کی صورتحال نہیں تھی؟
ہاں, جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کووڈ کے دوران جو بچے تھے جن کو بیسیکلی دل کے مسائل تھے, تو کووڈ میں ہم لوگوں نے ایک چیز دیکھی کہ کووڈ کے ساتھ دل کی ایسوسیشن یا سمجھے کہ دل کی کمپلیکیشن کے کیسز بھی ہم لوگ نے دیکھے جو کافی تعداد میں تھے, جس پہ ہم لوگوں نے WHO کے ساتھ کام کیا, جس میں آخان کی ٹیم شامل تھی, وہاں سے ہمارے دوست تھے, NICU سے ہم لوگ تھے اور چلڈرن ہاسپٹل سے اور دوسری جگہوں سے مل کے ہم لوگوں نے کام کیا. کوئی ہم لوگوں نے 40 کے قریب وہ کیسز دیکھے جو بچے کووڈ کی وجہ سے دل کی بیماریوں میں, جسے ہم کہتے ہیں کہ بعد میں دل کی بیماریاں یا اکوائرڈ ہارٹ ڈیزیز ڈیولپ ہوئی. زیادہ تر ان میں دل کافی بچوں کا کمزور ہو گیا, لیکیج شروع ہو گئی یا ان کی جو نسیں ہوتی ہیں وہ خراب ہو گئی یا دل کے گرد پانی آ گیا. اور یہ کمپلیکیشن ہم لوگوں نے اس پر نوٹ کی جب کووڈ ہو چکا تھا بچوں کو اور اس کو کچھ ہفتے گزر چکے تھے, تو یہ ایک قسم کی سیریس کمپلیکیشن تھی. اس میں یہ کہ ڈیتھ ریٹ یا کمپلیکیشن ریٹ زیادہ ہوتا ہے اگر ان کو ٹائملی ٹریٹ نہ کیا گیا. اسٹارٹنگ میں تو کسی کو پتا نہیں چلا, ہر کوئی اس کو سمجھے کہ اور کوئی ڈیزیز سمجھ رہا تھا. بعد میں جب انٹرنیشنلی سب نے آئیڈینٹیفائی کیا تو WHO والوں کے ساتھ ہم لوگوں نے کام شروع کیا اور ہم لوگوں نے 40 کیسز پاکستان سے رجسٹرڈ کیے, ان کو ٹریٹ کیا. اور ماشاء اللہ سے یہ کہ جب وہ ہمیں سب کو پتا چل گیا تو ہم لوگوں نے اویئرنیس کے لیے آن لائن ویبینارس بھی کیے, سب لوگوں نے مل کے WHO کو بھی انوالو کیا, جو ہماری پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسیشن ہے ان کو انوالو کر کے اویئرنیس اسٹارٹ کی کہ وہ بچے جن میں آپ کو لگے کووڈ ہوا ہو یا کووڈ کے لائک سمٹمس ہو چکے ہوں پہلے کچھ ہفتے پہلے, بعد میں اگر آپ کے پاس کچھ مخصوص نشانیوں کے ساتھ آتے ہیں تو فوراً آپ ان کو کارڈیولوجسٹ کے پاس بھیجیں. کیونکہ جیسے ہی جلدی سے ہم اس کو ڈائیگنوسس کر رہے تھے, اتنی جلدی ٹریٹمنٹ شروع کر رہے تھے تو ان کی آؤٹ کم بہتر تھا, دل ریکور ہو جاتا تھا, چیزیں بہتر ہو جاتی تھی. تو وہ ہم لوگوں نے WHO کے ساتھ کام کر کے ہم لوگوں نے امریکن ہارٹ ایسوسیشن کا جرنل میں پبلش کروایا ڈیٹا, ملٹی کنٹری لیول پہ اسٹڈیز تھی تو وہ پبلش ہو گیا. دوسرا ہماری اسٹڈیز چل رہی ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن کو دل کے مسائل تھے اور کووڈ کے دوران وہ نگلیکٹ ہوئے ہیں, نگلیکٹ اس لیے ہوئے کہ وہ زیادہ تر ٹرانسپورٹ کا مسئلہ تھا, ہمارے زیادہ تر بچے ڈسٹرل ایریاز میں رہتے ہیں یا فیملی اویئرنیس نہیں ہوتی یا وہاں پہ کہ وہ فائنینشل ایشوز ہوتے ہیں تو وہ ریچ نہیں کر پا رہے تھے. تو ہم لوگوں نے یہ کیا کہ اویئرنیس پروگرام اسٹارٹ کیا کہ لوکل جو جنرل پریکٹیشنر ہیں آس پاس کے چھوٹے چھوٹے سٹیز کے یا گاؤں کے, ان کو یہ اویئرنیس دی کہ ہمارے جو سیٹلائٹ سینٹرز ہیں, جو ہم لوگوں نے سیٹلائٹ سینٹر یا ہاسپٹلز ڈفرینٹ سٹیز میں بنائے, وہاں تک آپ بچے کو پہنچا دیں.
ڈاکٹر شیخ آپ سے میں بھی دوبارہ آپ کے پاس آتی ہوں, پہلے ہم تھوڑی سی بات کر رہے ہیں یاسر شفیق صاحب سے. جی یاسر صاحب, تھوڑا سا آپ ہمیں اب بتائیے کہ ظاہر آپ کا کام اس لحاظ سے بڑا اہم ہے کہ اس میں ایک رابطے کا کام بھی آپ کا, تو کچھ تھوڑی تفصیل بتائیے.
تو بہت ساری چیزیں علی فیصل آلریڈی پوائنٹ آؤٹ کر چکے ہیں کہ کس ٹائپ کے چیلنجز جو تھے وہ فیس کیے. تو ہی رائٹلی سیڈ کہ جو ایمونائزیشن ہے, ایمونائزیشن سروس جو روٹین ایمونائزیشن ہے جس میں آپ بچے کو 5 سال تک کے کم عمر بچوں کو آپ حفاظتی ٹیکے لیتے ہیں, لگاتے ہیں اور آپ پریونٹیبل ڈیزیزز کو اوائڈ کرتے ہیں اور بہت ساری مورٹیلٹی کو ریڈیوس کرتے ہیں. تو کراچی کے اندر اگر ہم صرف بات کریں تو تقریباً 50% بچے جو ہیں وہ یہ پورا جو لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا 23 مارچ سے آن ورڈ, تقریباً 50% بچے جو ہیں وہ اپنے روٹین ایمونائزیشن کے لیے وزٹ جو ہیں وہ پرفارم نہیں کر سکے. صرف کراچی کے اندر ڈیلی بیسس پہ تقریباً 2500 سے 2700 بچے جو ہیں وہ مس ہوئے ہیں. اس میں بہت سارے فیکٹرز تھے, ایک تو جب یہ لاک ڈاؤن شروع ہوا تو ہم بہت سارے لوگ جو ہیلتھ سروسز جو کمیونٹی لیول کے اوپر کام کر رہے ہیں ہم تیار نہیں تھے. اس میں گورنمنٹ کے لوگ بھی شامل ہیں, سی ایس او بھی شامل ہیں. ہمیں تو اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے, اپنے ورکر کو ٹرین کرنے کے لیے, ایس او پیز کو کہ وہ فالو کر سکیں سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے, اور پھر ایجوکیشن کیا پرووائڈ کرنی ہے کمیونٹی لیول کے اوپر کہ لوگوں کے اندر جو یہ کووڈ کا خوف ڈیولپ ہوا ہے جو کہ جینوئن ہے, اس کو ہم کس طرح سے پریونٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ان کو راغب کر سکتے ہیں کہ وہ واپس ان سروسز کی طرف آئیں. یہ کی فیکٹر تھا جو کمیونٹی لیول کے اوپر جتنی بھی سی ایس اوز ہیں, جو گورنمنٹ کے لوگ کام کر رہے ہیں, تو کس طرح سے ہم سب نے مل کے جو ہے وہ گراؤنڈ لیول کے اوپر بھی مل کے کام کیا. ایک چیز جو ہم نے ایکسپیرینس کی وہ یہ تھی کہ چونکہ لوگوں کے ذہن میں خوف تھا تو حفاظتی ٹیکے جو ہیں ان کے حوالے سے ایک چیلنج ہمیشہ سے رہا ہے کہ اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ لو ہے. हम जो एक ऑप्टिमल कवरेज अचीव करना चाहते हैं वो हमें हमेशा चैलेंज होती है कम्युनिटी लेवल के ऊपर, तो उनके लिए किस तरह से काउंसलिंग मटेरियल डेवलप होना चाहिए, उनको किस तरह से रागिब करें आप दोबारा से हिफाजती टीकों के हवाले से, तो ये एक चैलेंज था जो हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर ईपीआई के लोगों के साथ मिलकर सीएसओ सारी जो है वो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर काम कर रही है।
बहुत शुक्रिया। और मैं अब आप सबसे ये जो अभी बात हुई इसमें मजीद ज़ाहिर सवाल आते हैं, तो लेकिन पहले डॉक्टर नुसरत अब थोड़ा सा आप मुझे बताइए कि आपकी जो एनजीओ है उल्फत के नाम से, क्योंकि कोविड के दौरान सर्जरीज जो है कम हो गई, तो क्या इस दौरान आप लोगों ने की जो जरूरी थी यानी इमरजेंसी की जो थी या बिल्कुल खत्म हो गई थी सर्जरीज मार्च के बाद से?
जो इमरजेंसी में करनी पड़ी हमें वो तो हमने की, अदरवाइज सारे लोग डरे हुए थे, हॉस्पिटल्स में भी रश कम था और हम लोग इनिशियली जब पीक था कोविड का तो हॉस्पिटल्स में भी खाली इमरजेंसी काम ही हो रहा था, इलेक्टिव काम नहीं हो रहा था, वो बच्चे जो इंतजार कर सकते थे फिर हमने उनको वेट कराया और अब हमने दोबारा शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हो रहे हैं ऑपरेट।
तो जाहिर है कि एक बहुत ही अहम इदारा है आपका गैर सरकारी, तो थोड़ा सा बताइए कि कैसे शुरू कैसे हुआ? आप फाउंडिंग मेंबर हैं आप और डॉक्टर अली दोनों, उनसे अभी मैं बात करती हूँ, लेकिन पहले आप बताइए कि ख्याल कैसे आया और फिर फंडिंग वगैरह कहाँ से मिलती है आपको?
राइट, तो ये ख्याल अल्लाह की तरफ से आया, हमने ना सोचा था ना कोई प्लान किया था। वन ऑफ माई को फाउंडिंग मेंबर वॉज पोस्टेड इन स्वात और उनके पास एक बच्चा था जो कि सिविलियन ड्राइवर का बच्चा था, 3 साल 3.5 साल का। उन्होंने फोन किया और कहा कि जी ये बच्चा है, बाप रो रहा है कि इसका इलाज नहीं हो सकता, पर जरा दिल में सुराख है। तो फिर एक ही में पता किया, उस वक्त काफी सारे पैसे लगते थे, 50% डिस्काउंट मिला। मैंने 5 दोस्तों को, उस वक्त तो पैसे मांगने भी नहीं आते थे, अब तो हम काफी ट्रेन हो गए इस फील्ड में भी
जी।
तो 5 दोस्तों को मैसेज किया, आधे घंटे में पैसे जमा हो गए, वो बच्चा आया, इलाज कराया और चला गया। और हमने उसके बाद ये रियलाइज किया कि ये तो बड़ा आसान काम था कि किसी से पैसे ले लें और किसी का इलाज करा दें। 3-3.5 महीने हमने इस पर डिबेट किया और फिर हमने अपनी उल्फत बनाई। एक्चुअली उल्फत इज ULPHAT, स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड लाइसेंस फॉर प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड एडवांस ट्रीटमेंट। सो इसको फिर हमने 2009 में रजिस्टर कराया। मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि वो जितने कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स सर्जिकल कंडीशन है हम उनका इलाज कराएं उन बच्चों का, बिकॉज एक तो माँ बाप को उसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होती, फिर इलाज इतना महंगा होता है कि वो उनको पता चल भी जाए कि इलाज कराना है तो वो नहीं करा पाते। सो अल्हम्दुलिल्लाह 11 साल हो गए और हम इसी मिशन के साथ चल रहे हैं कि कोई एक बच्चा भी पाकिस्तान में कॉम्प्लेक्स सर्जिकल डिजीज के साथ अनट्रीटेड नहीं रहना चाहिए।
तो कोई खास चैलेंज जो इस दौरान मार्च के बाद से जबकि कोविड जो है बहुत फैल गया तो उसके बाद से आपने खास तौर पे फेस किया हो सर्जिकल प्रोसेस में?
अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हमें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा। ये है कि जो बच्चे इलेक्टिव थे और माँ बाप इंतजार कर रहे थे उनको हमें थोड़ा सा इंतजार कराना पड़ा, मगर वो सब समझते हैं कि इंतजार करने में बेहतरी है, जब हॉस्पिटल खुलेगा और इलेक्टिव काम शुरू होंगे तो जाहिर है उनकी बारी भी आ जाएगी। सो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हमें कोई चैलेंज फेस नहीं करना पड़ा। जहां तक फंडिंग की बात है तो हमारी पूरे पाकिस्तान में फ्रेंड्स हैं और अब चूंकि इतना लंबा अरसा हो गया ये काम करते हुए तो रमजान से एक महीने पहले से मैसेजेस हम करना शुरू कर देते हैं और फ्रेंड्स एंड फैमिली ही हमारे मेजर डोनर्स हैं।
अच्छा, अब डॉक्टर अली फैसल, क्योंकि आप बच्चों की बीमारियों के बाहर हैं और एक ऐसे हॉस्पिटल में है जो एक नुमाया उसका मकाम है, तो आप थोड़ा सा बताइए चैलेंजेस के बारे में कि क्या आपको नजर आते हैं कि कोविड ने क्या चैलेंज पैदा किए हैं? क्योंकि देखिए जो चंद महीने में नुकसान हुआ है वो नुकसान तो चंद महीने में हुआ है लेकिन उसे पूरा करने में बरसों शायद लग जाएंगे, तो सबसे ज्यादा जो है संगीन चीज आपको क्या नजर आती है आने वाले दिनों में?
जो मुख्तलिफ औकात में हमारे पास चैलेंजेस रहे हैं वो बच्चे हैं जिनकी कुछ अद्वियात चलती रही हैं, जैसा कि वो बच्चे जिनको अस्थमा है या वो बच्चे जिनको ट्यूबरक्लोसिस है या वो बच्चे जिनको डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है, जिनकी दवाइयां मुस्तकिल और लंबे अरसे के लिए चलती हैं और मुस्तकिल चलती रहती हैं। जब कोविड का सिनेरियो आया तो वो बच्चे अपने जो रेगुलर फिजिशियन है उनसे मुलाकात नहीं कर पाए, उसकी वजह ये थी कि एक स्मार्ट लॉकडाउन का इस्तेमाल किया हुआ था, कुछ मखसूस अस्पताल काम कर रहे थे, कुछ मखसूस फार्मेसी काम कर रही थी, लेकिन बहुत से गवर्नमेंट ने उसको फैसिलिटेट किया, ऐसे इदारों के साथ मिलकर काम किया कि जो है किसी तरीके से दवाइयां पहुंचा सके ऐसे मरीजों को या उनको फैसिलिटेट किया जा सके। सो पहला तो मसला उन मरीजों के साथ आया और उनके वालदैन के साथ आया। दूसरा जो है वो कम्यूट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, जैसे कि अगर हमारे मरीज کراچی میں دور مقام پہ رہتے ہیں یا کراچی سے باہر رہتے ہیں اور وہ کراچی میں آ کے ہمیں دکھاتے ہیں, تو وہ جو کمیوٹ کا پرابلم ہے وہ ایک دوسرا بڑا چیلنج تھا. اس کا اندازہ ہم نے اس طرح لگایا کہ ہم ان کو ٹیلی کلینک اسٹارٹ کر دی, ہم نے ان کو واٹس ایپ کلینک اسٹارٹ کر دی, ویڈیو کال پہ لے لیا. لیکن اپیرنٹلی آپ کو پتا ہے کہ جو والدین ہیں جب تک وہ اپنے مالج کو اپنے بچے کو نہیں دکھائے تو وہ سیٹسفیکشن نہیں رہتی, اور مالج پر بھی جب تک بچے کو ہاتھ نہیں لگائے, پیار نہیں کرے اور اس کو ایگزامن نہیں کرے, اس کے پاس بھی وہ سیٹسفیکشن نہیں رہتی. تو وہ ایک پیچیدگی کا مسئلہ تھا جو کہ شروع کے 4 مہینے میں تو بہت زیادہ رہا, اور جیسے ہی اسمارٹ لاک ڈاؤن ختم ہوا اور تھوڑا سا فیزیبلٹی ملی, ریلیکزیشن ملی, لوگوں نے فوراً سے آنے کے بعد ہسپتالوں کا رخ کیا. اور اگر اب دیکھیں تو ہسپتال ہمارا جو ہے اس میں کلینک کے جو اوقات ہیں ہم بڑی بہت مشکل سے مینیج کر پا رہے ہیں لوگوں کو سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ دور دور رکھنے میں. تیسرا جو بڑا چیلنج مجھے لگتا ہے وہ اس زمانے میں رہا گورنمنٹ کے لیول پہ اور پرائیویٹ سیکٹر کے لیول پہ بچوں کو اور فیملیز کو سوشل ڈسٹینسنگ اور ماسک کی ہدایات کرنے کا رہا, ہینڈ واشنگ کر رہا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ کسی حد تک ہم کامیاب رہے, لیکن بہت حد تک جو ہے ہم اس میں مکمل کامیاب نہیں ہو سکے, اور وہی امپیکٹ جو ہے آتا رہا اب ان بیماریوں کے ساتھ جو بچے ہمارے پاس آ رہے ہیں. آخری جو وہ ہے امیونائزیشن کا, وہ ویکسین جو کہ ابھی جو ہے جو بچوں کو نہیں لگی, جیسے کہ خسرے کی ویکسین. آپ کو پتہ ہے خسرے کی اگر ویکسین نہیں لگے بچوں کے اندر آپ پروٹیکٹ نہیں ہوتے. نہ صرف یہ بلکہ کمیونٹی میں بہت زیادہ, یعنی 100 میں سے اگر 95 بچوں کو خسرے کی ویکسین لگے تو وہ باقی 5 بچے پروٹیکٹڈ ہو گئے, ورنہ پروٹیکشن نہیں آتی. تو ایک بہت بڑا مسئلہ جو ابھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے ہمارے پاس, اللہ ہمیں آسانی کرے اس کے اندر, وہ ویکسین پریونٹیبل ڈیزیزز جو کہ ریورس ہو سکتی ہیں, جس میں ڈفتھیریا ہے یعنی کہ خطرناک ہے, کالی کھانسی ہے, خسرا ہے, اور تپتک ٹی بی جس کا خاص طور پہ لوگ کیونکہ گھروں میں رہے ہیں, ان کا ایکسپوجر زیادہ تر گھروں کے اندر رہا ہے, تو ایک پاسبلٹی یہ بھی ہے.
ڈاکٹر عبدالستار شیخ صاحب, آپ کا ادارہ جو ہے وہ اس لحاظ سے بہت ہی اہم ہے کہ پورے پاکستان سے آپ مریضوں کو لیتے ہیں, نہ صرف پاکستان سے بلکہ پاکستان کے علاوہ قریبی جو ملک ہیں افغانستان, وہاں سے بھی مریض آپ کے پاس آتے ہیں. تو یہ جو کمیوٹنگ کی بات کی ڈاکٹر علی نے, تو آپ نے جو یہ سیٹلائٹ سینٹرز, اب میں چاہوں گی کہ اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں اور کس طرح آپ نے جوڑا مریضوں کو جو دور دراز علاقوں میں ہیں تاکہ وہ بھی استفادہ کر سکیں آپ کے اسپتال کی سروسز سے.
اس لیے یہ کہ 2017 سے پہلے صرف ہمارے پاس این ایس یو ڈی کراچی میں تھا, اور ہم ایسے وزٹ پہ گئے ہوئے تھے لاڑکانہ کی طرف, تو وہاں پہ فرسٹ ٹائم جو ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ بہت سارے پیشنٹ تھے, اور اتنے پیشنٹ تھے جو کہ انڈائگنوز تھے یا فرسٹ ٹائم آ رہے تھے. دوسرے سینٹرز تھے, دوسری سٹیز تھے, وہاں بھی ویسے بہت سارے پیشنٹ تھے, لوکل لیول پہ ٹریٹ ہو رہے تھے, جو ظاہر وہاں پہ اسپیشلائز سینٹرز نہیں تھے تو مس مینج بھی ہو رہے تھے, کمپلیکیشن بھی ہو رہی تھی جب تک وہ ٹرشری کیئر یا مین سٹی تک پہنچتے. تو اس میں یہ تھا کہ وہاں کا ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا تو پتا چلا کہ وہ پیشنٹ جن کو پرائمری کیئر چاہیے, جن کو ایمرجنسی کی صورت میں بریچ کرنا ہوتا ہے ایسے ٹرشری کیئر تک, وہ نہیں کر پا رہے تھے اور مورٹلٹی بہت زیادہ ہو رہی تھی. اسپیشلی وہ جو بچے ہوتے ہیں جو نیو بورن ہوتے ہیں, سسپیشن ہوتا ہے کہ یہ بچہ دل کا مریض ہے اور سیریس ٹائپ آف برتھ ہے, جس کو ڈائگنوز کرنا بہت ضروری, ادر وائز کمپلیکیشن ڈیولپ ہوگی اور کوئی نہ کوئی مورٹلٹی اور موربیڈیٹی ہوگی. تو ان بچوں کا بہت نقصان ہو رہا تھا اور وہ بچے نہیں پہنچ پا رہے تھے. تو اس میں یہ ہوا کہ ہماری جو بورڈ آف ڈائریکٹر سے انہوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کر کے گورنمنٹ سے ہیلپ لے کے سب سے پہلے ایک سینٹر لا کر ہم اسٹارٹ کیا کہ ہم ٹرائل بیس پہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے. جب ہم نے اسٹارٹ کیا 2017 میں تو وہاں پہ بڑے ہوتے ہیں ان کو تو فائدہ ہو رہا تھا کہ کوئی ہارٹ اٹیک کی صورت میں ود ان 90 منٹس پہنچنا ہوتا ہے تو آؤٹ کم بہتر ہوتا ہے, 90 منٹس کے بعد اگر پہنچے تو کمپلیکیشن ہوتی ہے, آؤٹ کم پور ہوتا ہے, ان کو تو فائدہ ہو رہا تھا 100%. جو اس سے زیادہ فائدہ ہوا وہ ان کو ہوا جو ہم لوگوں نے دیکھا کہ وہاں پہ جو بچے آ رہے تھے وہ آ رہے تھے جو 80-90% جنہوں نے کبھی دکھایا ہی نہیں تھا, جن کو پتا ہی نہیں تھا کہ دل کا مرض تو ہے کون سے قسم کا ہے, بس یہ کہ ان کو فزیشین نے آسکلٹیشن میں سن کے محسوس کر کے بتایا تھا کہ بچے کو دل کا مسئلہ لگتا ہے, مگر ورک اپ نہیں ہوا تھا, پتا نہیں تھا. وہ ایسے ہی سالوں کے سالوں, کوئی 10 سال کا بچہ تھا, کوئی 15 سال کا, تو ہمارے پاس 80-90% جب نیو بچے تھے جو فرسٹ ٹائم ڈائگنوز ہوئے, اور اس میں 25% کے قریب وہ تھے جو اپنا سمجھے ٹائم نکال چکے تھے, جن کو اس ٹائم پہ جب پریزنٹ کیا تو سمجھ نہیں کر سکتے تھے, آلریڈی ان کی کمپلیکیشن سمجھے کہ ایک لمٹ سے زیادہ کراس کر چکی تھی. تو وہ 25% ایسے تھے جن کو ہم بچا سکتے تھے اگر وہ ٹائم سے آ جاتے ہمارے پاس. وہاں پہ پیشنٹ شروع کیے تو ہمیں پتا چلا کہ انٹیریئر سندھ میں ہر سٹیز میں اس طرح کے بہت سارے پیشنٹ ہیں تھاؤزنڈ کی تعداد میں, کیونکہ پاکستان میں سمجھے کہ ہمارے پاس 50 to 60,000 بیبیز بورن ہوتے ہیں ہر سال دل کے مرض کے ساتھ, تو ہر سال وہ سمجھے کہ جمع ہوتے جا رہے تھے. تو ایک سینٹر کے بیسس پہ ہم لوگوں نے پھر دیکھا کہ نہیں, اس طرح کے سینٹرز باقی سٹیز میں ہونا چاہیے. اس پہ یہ کہ سیدھی بات ہے, ایک پرسنل ایفرٹس بھی ہوتی ہے, ایک گورنمنٹ لیول پہ بھی ایفرٹس ہوتی ہے. اس کو ہم لوگوں نے اپنا ڈیٹا پریزنٹ کیا, ان کو جو ٹریٹمنٹ دی تھی پیشنٹ کو اس کا آؤٹ کم پریزنٹ کیا, تو انہوں نے کہا کہ جو ڈرسٹک فرق ہے, یہ اتنا پیشنٹ میں ڈفرنس آ رہا ہے کہ وہ سمجھے کہ ہم لوگ جو مورٹلٹی ہے, اگر نارملی ہم سمجھے کہ جو پیشنٹ نہیں پہنچ پا رہا اس میں اگر 30-40% ہے تو اس کم کر کے 2-3% پہ لے کے آئے تھے ود ان 90 منٹس, یا ود ان جو نیو بورن بیبیز تھے وہ ہمارے پاس آ رہے تھے ان کو ہم ایکو کر کے ارلی مینجمنٹ دے دیتے تھے. اس کے بعد پھر ہم اپنے ٹرشری سینٹر میں ریفر کرتے تھے سرجری کے لیے. ماڈل سینٹر جو لاکھنا اسٹارٹ ہوا, اس کے بعد ہم لوگوں نے سکھر, پھر کھیرپور, حیدرآباد, ٹنڈو محمد خان, مٹھی, نواب شاہ بنا لیے. اس 10 سینٹر کے بیسس پہ آپ سمجھے کہ جیسے ہمارے کراچی سینٹر کی کیپیسٹی ہے 1500 to 2000 پر منتھ ہم بچے دیکھ پاتے ہیں, ان کا ایکو یا سب چیزیں کر پاتے ہیں, اس میں سے تقریباً سمجھے کہ ہم پر منتھ کے حساب سے 50-60 سرجریز کر رہے تھے ان بچوں کی جن کو ضرورت تھی. مگر جب وہ سینٹرز ڈیولپ ہوئے تو ان سینٹرز پہ جو ہماری کیپیسٹی ہو گئی سمجھے کہ 4 times زیادہ ہو گئی. وہاں پہ ہم 7-8,000 پر منتھ کے حساب سے بچے جو دل کے مرض سے امراض کے ساتھ تھے ان کو دیکھ رہے تھے, ان کا پورا ورک اپ بھی کر رہے تھے. اور اس میں سے ہمارے پاس 3 ایسے سینٹرز تھے جس سکھر, وہاں پہ پراپر ہاسپٹل ہم لوگوں نے بنا لیا, جس طرح کراچی میں NICU کا فل فلیج ہاسپٹل ہے, انکلوڈنگ وہاں پہ سرجریز, انٹروینشن, اینجیوپلاسٹیز اور سب چیزیں اسٹارٹ کر دی. اس طرح ٹنڈو مو خان میں اسی طرح ہاسپٹل بنایا, حیدرآباد میں بنایا اور باقی شہر میں بھی چھوٹے چھوٹے ہاسپٹلس بنائے. تو اوور آل ہم لوگوں نے ایسے کیا. پاکستان میں 50,000 نیو بورنز پیدا ہوتے ہیں دل کے مرض کے ساتھ, تو ہماری جو سیٹلائٹ سینٹر جب ڈیولپ ہوئے ٹوٹل, تو اس میں ہم لوگوں کی اب کیپیسٹی ہے 70-80,000 پر ایئر. اب ہم بچے دیکھ لیتے ہیں ڈفرنٹ سینٹر میں, اس کا مطلب ہے کہ ہم 50,000 اگر پورے پاکستان کے فار ایگزامپل بچے ہمارے پاس آ بھی جاتے ہیں نا, اس کے علاوہ بھی ہم 20-30,000 دیکھ سکتے ہیں. مگر ظاہر ہے ہر سینٹر پہ سرجری کی فیسلٹیز نہیں ہے, اینجیوپلاسٹی فیسلٹیز نہیں ہے. اس میں ہم لوگوں نے فی الحال یہ کیا کہ جتنے بھی سینٹر سٹیز ہیں سندھ میں وہاں تو سینٹرز بن گئے ہیں, اس کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں وہاں پہ ہم لوگوں نے یونٹس بنائے ہیں. ایک سمجھے کنٹینر پہ ایک فل فلیج جیسے کلینکس ہوتی ہے, ایمرجنسی مینجمنٹ کی سب چیزیں ہوتی ہیں, تاکہ جو بھی قریبی کوئی بھی پیشنٹ ہو جو ود ان 30-40 منٹس میں وہاں ریچ کر پائے, وہاں پہنچتا ہے, اس کو ہم اسیس کر کے دیکھ لیتے کہ واقعی اس کو اگر ضرورت ہے تو ہم نیئر بائی جو بھی سینٹر ہوتا ہے سیٹرائٹ سینٹر یا چھوٹا ہاسپٹل یا بڑا ہاسپٹل وہاں پہ ہم پہنچا دیتے ہیں. اور بلوچستان ہے وہاں پہ ایسے کوئی سیٹ اپ نہیں ہے, تو وہاں کے تقریباً سب پیشنٹ جو ہیں اسپیشلی بچے وہ ہمارے پاس آتے ہیں. جیسے نیئر بائی سینٹر کو پڑتا ہے سکھر, تو سکھر ہمارے لوور پنجاب کے تقریباً پیشنٹ وہاں پہ آ جاتے ہیں, بلوچستان کے آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ کے پی کے اور آؤٹ آف بارڈرز بھی جو پیشنٹ ہوتے ہیں, تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اور اس کو ہم فری آف کاسٹ سروس پرووائڈ کرتے ہیں, اس کو ہم ایکسٹینڈ کر رہے ہیں.
اب چلتے ہیں یاسر شفیق صاحب کے پاس. یاسر صاحب, آپ سے خاص طور پہ میں, کیونکہ ہیلتھ پالیسی آپ کا سبجیکٹ ہے, آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ سرکاری سطح سے زیادہ جو این جی اوز ہیں ان کی وجہ سے ہیلتھ سسٹم جو ہے کام کر رہا ہے کراچی میں خاص طور سے.
یہ خیال آپ کا کچھ حد تک صحیح ہے, اور میں اس میں جو سی ایس اوز ہیں یا این جی اوز ہیں یہ جو ہیں بالکل ڈیپ روٹیڈ ایریاز کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں, گراؤنڈ لیول کے اوپر گلی کوچوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کی کمیونٹی کی جو ریچ ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے, اور اس چیز کو جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر بھی رہے ہیں اور زیادہ اور اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ان این جی اوز کو, ان سی ایس اوز کو بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہوتا ہے کہ کمیونٹی جو ہے وہ کس طریقے کی ہے. جتنی بھی سی ایس اوز ہیں ان کی ایک اچھی اسٹرینتھ یہ ہوتی ہے کہ وہ جب بھی کام کرتے ہیں کسی بھی علاقے کے اندر, ڈپینڈنگ آن کہ ان کا نیچر آف ورک کیا ہے, وہ وہاں کے لوکلز کو ہائر کرتے ہیں, تو جو ان کے پاس جتنی اچھی نالج ہوتی ہے اس پرٹیکولر ایریا کی, صحت کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے, اور سوشل جو ڈیٹرمیننٹس ہوتے ہیں ان کے حوالے سے, وہ میرے خیال سے اور شاید کسی ادارے کے پاس ممکن نہیں ہے. تو آپ نے صحیح کہا کہ کراچی میں اور اسپیشلی پاکستان میں بھی اگر آپ اوور آل دیکھیں تو سی ایس اوز اور این جی اوز کا بہت اچھا رول رہا ہے اور ہوگا ان فیوچر بھی. جتنی بھی یہ ادارے ہیں یہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ان کو سپورٹ کرتے ہیں, اور ایک ایڈیڈ ویلیو ہے ان کی.
अच्छा, अभी जैसे सत्तार शेख साहब बात कर रहे थे, उसे ये अंदाजा हुआ कि जो छोटे कस्बे गांव जो है उनमें जाहिर है कि एनजीओज उस तरह मौजूद नहीं है और सरकारी सहूलतों का भी फुकदान है, तो अब ये आप ही के सेक्टर की बात करूंगी कि जो सीएसओज हैं, तो क्या आप लोग उन इलाकों में जो दूर अफ्तादा हैं जैसे नॉर्दर्न एरियाज हैं, कबायली इलाके हैं, तो वहां पर आप लोगों का क्या किरदार है?
तो बहुत सारी जो सीएसओ के एनजीओ जिनको आप कहते हैं, अगर आप उनकी ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो वो बहुत वाइडली स्प्रेड है और मेजॉरिटी का जो एम है वो डेफिनेटली या तो अर्बन स्लम्स हैं जहाँ पे हेल्थ इंडिकेटर्स जो हैं वो वर्स हैं इवन कंपेयर्ड टू रूरल एरियाज, या तो वो किसी रूरल एरियाज के अंदर काम कर रही है या वो जो बिल्कुल नॉर्मल पॉपुलेशन होती है जो कि आज इधर हैं लोग का कम्युनिटी कल किसी और जगह पे मूव कर गई, तो बहुत स्प्रेड है सीएसओ की जो रेंज है वर्किंग की। और आई मस्ट से के सीएसओ जो है वो इन इलाकों के अंदर बहुत वाइडली काम कर रही हैं और वहां के एजुकेशन सेक्टर के अंदर भी काम कर रही हैं, हेल्थ सेक्टर में भी काम कर रही हैं और सोशल सेक्टर में भी काम कर रही हैं।
अच्छा डॉक्टर नुज़ुर फारूकी, अब आप थोड़ा सा बताइए कि जो सर्जरीज होती हैं, उल्फत करवाता है जिन सर्जरीज को, तो उसमें सबसे ज्यादा कौन सी बीमारियां हैं, मतलब किन अमराज के लिए वो सर्जरी होती है बच्चों में?
देखिए, कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन, तो हमारे पास जो सबसे ज्यादा कॉमन या जो सबसे ज्यादा तनासुब है वो है दिल के मसलों का, दिल में सुराख जो पैदाइशी तौर पे बच्चों के होते हैं। और जैसे डॉक्टर अब्दुल सत्तार शेख ने कहा कि इतने सारे बच्चे पैदा होते हैं जिनको ये बीमारियां लाहक हैं, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, बच्चों में ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। उसके अलावा फिर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मैलफॉर्मेशन, तालू का ना जुड़ना या यूरिनरी प्रॉब्लम जो कि कॉम्प्लिकेटेड हो, अपेंडिक्स हर्निया नहीं, वो तो आसान सी चीजें वो हो जाती हैं, लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन है उनको हम बेसिकली कैटर करते हैं।
मैं बस यहाँ पे डॉक्टर नुसरत की बात एक ऐड करूंगा कि बच्चों की जो दिल की सर्जरीज है वो दो किस्म की होती हैं, एक होती है वो बच्चे जो कि नीले पैदा होते हैं, एक होती है वो बच्चे जो कि पिंक पैदा होते हैं। जो कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज होती है वो यूजी उन बच्चों की होती है जो कि नीले पैदा होते हैं, क्योंकि उनको अर्ली सर्जरी की जरूरत होती है, उनकी प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स होती है और कभी कभी उनको एक प्रोसीजर नहीं बल्कि मल्टीपल प्रोसीजर्स की जरूरत होती है। बल्कि ऐसे बच्चों की सर्जरीज के अंदर कॉम्प्लिकेशन के चांसेस भी बहुत होते हैं, यानी कि हार्ट का एकदम कम या ज्यादा तेज चलना या हार्ट का ब्लॉक होना, ये इनकी सर्जिकल प्रॉब्लम्स के साथ साथ ऑपरेशन में भी ऐसी चीजें हो जाती हैं। डॉक्टर सत्तार ने बहुत अच्छी बात की थी और वो ये कहा था कि 50 से 60 हजार बच्चे इस मुल्क में दिल के अमराज के साथ पैदा होते हैं, लेकिन अगर इसको इस हिसाब से देखा जाए कि क्या वो सारे के सारे बच्चे केटर हो सकते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कितने सेंटर हैं, बलूचिस्तान में कितने सेंटर्स हैं, पिशावर में कितने सेंटर्स हैं, तो अगर आप देखें तो मेनली ये सेंटर्स बड़े बड़े सिटीज के अंदर हैं जहाँ पे ऐसे फार फ्लंग एरिया कम्यूट का।
बिल्कुल।
दूसरी बात मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि हम सिर्फ ऑपरेशन कराने के बाद खुदाफिस नहीं कहते थे अपने बच्चों को।
अच्छा।
तो जो पहला बच्चा था हमारा, हम आज भी उससे कॉन्टेक्ट में है और हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जितने भी हैं ये ठीक होके स्कूल जाएं, पढ़ें लिखें और फिर एक मस्बत कंट्रीब्यूशन दें अपना सोसाइटी की तरफ। सो माँ बाप से हमारा कांटेक्ट रहता है और अगर कभी साल दो साल के बाद उनको किसी और ऑपरेशन की जरूरत हो या उसी में कोई एनहांसमेंट करने की जरूरत हो तो हम उनको इस बात पे भी फैसिलिटेट करते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि एक दफा ऑपरेशन कराने के बाद हम बच्चे को भूल जाते हैं। तो जो पहला बच्चा था हम आज भी उससे कांटेक्ट में हैं और वो उसका सारा जो एजुकेशनल फॉलोअप है हम वो भी उनसे लेते हैं। सो वो बच्चे जो एक दफा एक्सपोज होते हैं, जैसे 2010 में जो सैलाब आया था उसमें जब हमने काम किया तो हमें 6 cousins थे आपस में बच्चे, उन सबके दिल में सुराख था और ये सुजावल बाईपास पे टेंट सिटी बनी थी पाकिस्तान नेवी की, वहां पे हमने इन बच्चों को पिक किया था। आज भी जब हम उन बच्चों को बाकी बच्चों के दरमियान देखते हैं तो चूंकि वो एक्सपोज हुए थे शहर से और सफाई सुथराई के हवाले से, तो वो बच्चे दूर से नजर आते हैं कि वो साफ सुथरे भी होते हैं, उनकी पर्सनल हाइजीन भी बेहतर होती है। सो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है हमारा बच्चों के साथ, जब एक दफा ताल्लुक बन जाता है तो फिर हम उनको साथ साथ लेके चलते हैं।
तो बच्चा कितना बड़ा है? जो पहला बच्चा था
13 साल का हो गया।
अच्छा, और पढ़ता है?
जी बिल्कुल, स्कूल जाता है।
अच्छा,
पढ़ता है।
تو ڈاکٹر ستار اب آپ کی طرف میں آتی ہوں اور آپ کا سرکاری اسپتال ہے. عام طور سے لوگ بات کرتے ہیں, ظاہر ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ میڈیا کو بہت سے لوگ خط بھی لکھتے ہیں, اپنی کہانیاں بھی سناتے ہیں, تو یہ مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ گو کے اسپتال سرکاری ہے اور ظاہر ہے کہ وہاں تمام چیزیں مفت ہونی چاہیے, لیکن جب مریض وہاں جاتے ہیں تو انہیں دوائیں وغیرہ خود خرید کے لانی ہوتی ہیں. تو چلیے بہت سے لوگ تو استطاعت رکھتے ہیں, لیکن میں نے دیکھا ہے سول اسپتال کے باہر پورے پاکستان میں لوگ بڑے ہوتے ہیں, باہر اپنے بستر ڈالے ہوئے, ظاہر ہے کہ ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا, وہ کسی گاؤں سے آئے ہوتے ہیں, تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ پھر وہ لوگ اپنی دواؤں وغیرہ کا, جبکہ دوائیں خاصی مہنگی ہیں, خاص طور پہ دل سے متعلق جو دوائیں ہیں, مطلب کیا سرکاری طور پہ دوائیں نہیں دی جاتی لوگوں کو؟
یہ پیٹرن نہیں ہے. این ایس یو ڈی میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی پیشنٹ آتا ہے اس کو ہم میڈیسن ہم فری میں دیتے ہیں, چاہے وہ انجیکشنز ہو, ٹیبلٹس ہو, یا کوئی بھی ایکسپینسیو ٹریٹمنٹ ہو. اس میں ہم کبھی بھی پیشنٹ کو لکھ کے نہیں دے سکتے یہ الوئڈ نہیں ہے. این ایس یو ڈی کے کسی بھی سینٹر میں یہ سمجھے کہ ہمارے سیٹ اپ میں اور باقی گورنمنٹ سیٹ اپ میں یہ ڈفرنس ہے کہ جہاں پہ ہمیں کسی قسم کی پرمیشن نہیں ہے کہ آپ پیشنٹ سے کوئی چیز آؤٹ سائڈ سے منگوائیں. ان کو بھی کہا ہوتا ہے اسٹارٹنگ میں جب ایڈمیشن ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کو نہ پیسے دینے ہیں, نہ کوئی آپ نے میڈیسن کے لیے پیسے دینے ہیں, نہ پروسیجر کے لیے پیسے دینے ہیں. اس کے لیے پوری فنڈنگ ہمیں گورنمنٹ کرتی ہے اور وہ اس حساب سے ہم ریئرلی ان کے پاس اپنا ڈیٹا پریزنٹ کرتے ہیں کہ یہ ایکسپینڈیچر ہوئے تھے, اس حساب سے ہم جیسے ایکسپینڈ کرتے جاتے ہیں تو ریئرلی ریوائز ہوتا ہے. تو ہمارے جتنے بھی سینٹر سے, جتنی بھی برانچز سے, یہ ہاسپٹل کا کام ہے کہ میڈیسن ارینج کرے. اگر میڈیسن اویلیبل نہیں ہے, کوئی میڈیسن ہم لوگ خود ڈاکٹرز منگواتے بھی ہیں تو وہ پیشنٹ کو ریفنڈ کرواتے ہیں پیسے. اس کے علاوہ جہاں پہ کوئی بھی پروسیجر ہو, چاہے انٹرونشن ہو, سرجری ہو, اینجیوپلاسٹی ہو, فری آف کاسٹ, سی ٹی اسکین ہو, یا پیس میکر لگے, یا پھر ایک آرٹیفیشل جسے ہم لوگ نے ہارٹ لگائے ہیں, تو وہ سمجھے کروڑوں میں ان کی چارجز ہوتی ہے مگر فری آف کاسٹ. اس کے علاوہ ان کا فالو اپ کا پروگرام ہم لوگوں نے اس طرح رکھا ہے کہ فار ایگزامپل ایک پیشنٹ ہمارے پاس سکھر سے آیا, اس کی سرجری یہاں پہ, تو وہ بعد میں جا کر سکھر میں فالو اپ کرائے گا این ایس یو ڈی برانچ میں, تاکہ اس کو یہاں تک بار بار آنا نہ پڑے. کم از کم 5 to 10 years کا فالو اپ ہوتا ہے ہمارے پاس. نیئر بائی جو بھی سینٹر سے ان کو ہم لوگوں نے کہا ہوا ہے کہ آپ فوراً بچہ کون ہو, آپ کو اگر لگتا ہے کہ بچے میں آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے, بلو ہو رہا ہے, دل بہت بڑا ہوا ہے, تو ہم فوراً کم از کم اس ہاسپٹل لے کے آئیں, ہم دیکھ لیں گے. اگر کارڈک پیشنٹ ہوگا تو اپنے پاس رکھیں گے, اگر نہیں کارڈک نہیں ہے تو پھر آپ اپنے پاس رکھیے گا. وہ کوئی سرجری ہوگی تو وہ ہم اس سرجری یا کوئی انٹرونشن جو بھی پروسیجر ہوتا ہے وہ فری آف کاسٹ ہو جاتا ہے. تو پہلے اویئرنیس نہیں تھی تو ریفر نہیں ہوتا تھا یا لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ کون سے پیشنٹ کو ہم بھیجیں, اسپیشلی نیو بورنس پیشنٹ کے لیے جو ڈیلی ویجز پہ فیملی ہے, وہ خود بھی نکلے, ظاہر وائف نکلے گی, 2-3 بچے وہ بھی نکلیں گے جہاں آئیں گے, جہاں ارینجمنٹ ہو, تو وہ بہت نان کمپلائنٹ ہوتے تھے. زیادہ تر بچے وہیں نکلیکٹ ہو جاتے تھے اس وجہ سے, اور سمجھے کہ بہت کمپلیکیشن ڈیولپ ہوتی تھی. جب این جی اوز نے دیکھا کہ نہیں ہمیں اویئرنیس کرنی ہے, تو وہ انہیں لوکل جی پیز کے ساتھ, دوسرے ڈاکٹرز کے ساتھ یا پیرامیڈک کے ساتھ مل کے اویئرنیس بہت انٹروڈیوس کروائی ہے. اس سے زیادہ جو مین چیز ہے وہ ہے مدر, کیونکہ یہ کنجنائٹل ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہے, بچوں کے سوراخ ہوتے ہیں یا جو بیماریاں ہوتی ہیں اس میں مدر کی نیوٹریشن, ویکسینیشن, ان کا چیک اپ, جہاں ان کا الٹرا ساؤنڈ اور ان کی جو میڈیکیشن ہے اس کا بہت رول ہے. اگر مدر ہیلدی نہیں ہوتی, نیوٹریشن پراپر نہیں ہوتی, ویکسینیشن نہیں ہوتی یا انفیکشن ہوتا ہے, تو یہ بھی ایک مین سمجھے کہ سبب ہے بچوں میں دل کی بیماریوں کا. سلو پروگرس بھی ہم ڈیولپ کریں, وہی کریں کہ جس فیملی میں ایک یا دو بچے پہلے سے ہیں جن کو دل کی بیماریاں ہیں, تو ان ماؤں کو ہم رجسٹر کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اپنی نیوٹریشن, ویکسینیشن, فالو اپ, ایون بچہ پیٹ کے اندر ہوتا ہے اس کا وہیں پہ ایکو کارڈیوگرافی ہو جاتا ہے کہ دیکھنے کے لیے کہ اس کے اندر ایسی کوئی بیماری تو نہیں ہے, جس کو ہم فوراً ان کو مدر کو کہیں کہ نہیں آپ ایسے ڈسٹرل ایریا میں یا ریموٹ ایریا میں رہتے ہیں تو آپ قریب ہی آ کر سینٹر میں آ کر ڈلیوری کریں.
ظاہری تمام پروگرام بہت اچھے ہیں اور کئی دفعہ لوگوں کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ اس طرح کی چیزیں موجود بھی ہیں جس سے ان کو مدد مل سکتی ہے یا وہ جا سکتے ہیں. کانٹیکٹ کا کیا طریقہ ہے سب سے اچھا, کس طرح لوگ آپ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں؟
جتنے بھی پیڈیاٹرک کمیونٹیز ہے, جس میں پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسیشن ہے, تو ان کے ساتھ ہمارا ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے. دوسرا ہے کہ جو بھی سینٹر سے جس سٹی میں, جیسے فار ایگزامپل سکھر میں ہمارا مین سٹی ہے, تو سکھر کے جتنے بھی ہاسپٹل سے جتنے پیڈیاٹریشین ہیں یا جی پیز ہیں, ان کے ساتھ ہم ملتے رہتے ہیں, یہاں زوم پروگرامس رکھتے ہیں, ان کو انوائٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ آ جائیں. پیڈیاٹرک کارڈیولوجسٹ ٹرین کر کے اسی سٹی میں, ان کے اپنی سٹیز میں ہی ان کو ٹرین کر کے رکھا ہے ایز اے کنسلٹنٹ کر کے, تاکہ وہ وہیں لوکل ایریا میں سرو کریں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمیں کہاں پہ زیادہ ایڈریس کرنا ہے. تو آج کل ہم لوگ اس پہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں کہ جتنے بھی پیڈیاٹریشین ہیں, ان کو ہم اپنے پروگرامس میں لے کے آئیں, ان کو ہم ٹریننگ پروگرام میں ان کریں, جو کہ ہمارے پاس ماشاء اللہ جی سمجھے کہ 15 کے قریب پیڈیاٹریشین کرنٹلی ٹریننگ پروگرام میں ٹرین ہو رہے ہیں. 10 کے قریب ٹرین ہو کے ایز اے کنسلٹنٹ ڈفرنٹ سٹیز میں چلے گئے ہیں جو کام شروع کر دیا ہے, اور 40 کے قریب ایسے ہیں جو انڈر گریجویٹ ہے وہ ہمارے پاس کام کر رہے ہیں.
لیکن ایمرجنسی کی صورت میں کوئی ایسا ٹیلی فون نمبر ہے جس پہ وہ کانٹیکٹ کر سکے؟
جی بالکل, دہلی سینٹر پہ سب کا ہارڈ لائن نمبر ہے, ہیلپ لائن نمبر ہے, جو ایون لوکل آپریٹر ہوتا ہے اس کے پاس بھی ہوتا ہے, جو پی ٹی سیل کا آپریٹر اس کو بھی بتاتا ہے کہ سینٹر سینٹر این ایس یو ڈی سکھر ہے, اس کا نمبر وہ ملا کے دے دے گا. اس کے علاوہ آن لائن ہم لوگوں نے جو ویب سائٹ رکھی ہے, ویب پیجز ہے, فیس بک ہے, ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, سب کے تھرو ڈیلی بیسس پہ ہم لوگ اویئرنیس پروگرام اسٹارٹ کرتے ہیں.
جب دوبارہ میں آپ کے پاس آؤں گی تو میں چاہوں گی, کیونکہ ظاہر آپ کو زبانی تو یاد نہیں ہوں گے, لیکن اگر کوئی ایسے فون نمبر ہیں جو آپ بتانا چاہیں جس پر کراچی کے باہر کے لوگ بھی رابطہ کر سکیں, کراچی کے علاوہ. ہمارا پروگرام بہت لوگ سنتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں سے کال ان شوز ہوتے تھے, کووڈ کا ہم پہ ہی اثر پڑا ہے کہ کیونکہ ہم لوگ گھروں سے کام کر رہے ہیں تو ہمارے کال ان شوز ختم ہو گئے. تو آپ کے پاس ایک تانتا بنا ہوتا تھا کیونکہ لوگوں کو اتنی ضرورت ہے میرے خیال ہے ہیلتھ کی سروسز کی کہ وہ بےچارے انتظار کرتے ہیں کہ انہیں کوئی ملے اور وہ مدد کے لیے پوچھ سکیں کچھ بھی. تو اب ہم چلتے ہیں یاسر صاحب کے پاس, ہم لوگ کوئی ڈسکشن کراتے ہیں تو ظاہر ہے جو لوگ آتے ہیں ماہرین تو وہ ہم انہی کو لاتے ہیں جن کا ایک پیشن ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ پیشن آپ کو ہر جگہ نظر آتا ہو. تو ظاہر ہے کہ بہت سی غفلت بھی ہے اور لوگوں کو بہت سی شکایتیں بھی ہیں, مالی وسائل جن کے نہیں ہیں, کئی دفعہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا. جیسے مجھے پتا ہے کہ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ اس کی دوائیں بہت مہنگی ہیں مگر وہ مفت لے سکتے ہیں, گو کہ انہیں اس کے لیے بڑے شہروں میں آنا پڑتا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ کس طرح لوگوں کو کس طرح یہ بتایا جائے.
ٹرولی میں ہمارے بھی ایکسپیرینس میں ہوا ہے کہ جو صحت کی سہولتوں کے بارے میں جو لیک آف آگاہی ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے. میں جسٹ آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں کہ وائٹل پاکستان نے آغا خان کے ڈپارٹمنٹ آف پیڈیاٹرک کے ساتھ مل کے اس وقت تقریباً 300 بچے ایسے ہیں جن کو موروثی بیماری تھی دل کی, یہ کراچی کے اربن سلمز, مختلف اربن سلمز میں ہم نے ان کا علاج کروایا, اور ان میں سے تقریباً 200 کے قریب بچے ایسے تھے جن کی سرجریز ہوئی ہیں آغا خان ہاسپٹل میں, اور ماں باپ کو ایک روپیہ بھی نہیں خرچ کرنا پڑا. اور وہ ہم نے اس طریقے سے کیا کہ کچھ پیسے جو ہیں وہ ان کو ویلفیئر سے ملے, کچھ اگر وہ زکات ایلیجیبل تھے ایک خاص کرائیٹیریا پہ اس پہ وہ فال کر دیں تو ان کو ہم نے اس کے تھرو علاج کروایا, اور جہاں پہ وہ کسی بھی کرائیٹیریا پہ فال نہیں کرے تھے وائٹل پاکستان نے ان کے بہاف پہ پے کیا ہے. تو یہ کی آگاہی ہے جو لوگوں کے پاس ہونی چاہیے, کہ اور ان کو ایک کی میسج جو لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں, جو این جی اوز کام کر رہی ہیں, جو حکومتی ادارے کام کر رہے ہیں, ان کو کنیکٹ کس طرح سے کر سکتے ہیں ان اداروں سے جہاں پہ یہ زبردست قسم کا علاج ہو رہا ہے, اور کس طریقے سے جو ہے وہ ان صحت کی سہولیات کو استعمال کر کے اپنے بچوں کی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں اور اپنی صحت کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں. ہم لوگ اپنے لیول کے اوپر یہ کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر وائٹل پاکستان, تو ہمارے جتنے بھی ڈاکٹرز ہوتے ہیں ہمارے پرائمری ہیلتھ کیئر کلینکس کے اوپر, ان کو یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی خاص بیماری کے ساتھ کوئی بچہ آ رہا ہے یا کوئی حاملہ خاتون آ رہی ہے تو اس کو کہاں پہ ریفر کرنا چاہیے, کہاں پہ اس کا علاج جو ہے وہ بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے اور کوالٹی, ہائی کوالٹی علاج ہو سکتا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارا فزیشین جو اس پرائمری ہیلتھ کے سینٹر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اس کمیونٹی کے اندر, وہ اس ساری اس نالج کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے. پھر ہماری کمیونٹی ہیلتھ ورکرز ہیں جن کو ہم نے ٹرین کیا ہوا ہے اس حوالے سے کہ اگر ان کو گھر کے لیول کے اوپر, ہاؤس لیول پہ کوئی اگر بچہ کسی ڈینجر سائن کے ساتھ مل رہا ہے, اس میں کوئی بھی ایسی علامات ہے جس کی وجہ سے اس کو ڈاکٹر کا دیکھنا ضروری ہے, تو وہ اس ماں باپ کو آگاہی فراہم کرتے ہیں کہ اس بچے کو ادھر لے کے جانا چاہیے, ادھر سے اس کا علاج ہوگا, وہ آپ کو بہتر مشورہ دے سکیں گے, بجائے اس کے کہ اس کو گھر پہ رکھا جائے اور خدا نہ خاصہ اس کی جان کو خطرہ لاحق ہو. جو لوگ اس پروگرام کے حوالے سے سن رہے ہیں ہمارا, ان کے لیے کی میسج ہے کہ ہمارا, ہم سب کا ایک فرض ہے کہ ہم اس طرح کے میسجز کو گراؤنڈ لیول کے اوپر پھیلائیں اور لوگوں کو آگاہی دیں کہ یہ علاج جو ہے مختلف اداروں میں میسر ہے.
بہت شکریہ. اور ڈاکٹر نصرت, اب آپ سے, کیونکہ کافی ہمارے پروگرام کا وقت کم ہی بچا ہے اب اس ڈسکشن کا, لیکن میں خاص طور پہ یہ جو کوسٹل ایریاز میں آپ کے کیمپ ہیں لگاتے ہیں آپ لوگ, اس کے بارے میں تھوڑا سا مجھے بتائیے, اور یہ کہ گزشتہ 6 مہینے کے دوران کس طرح کے کیمپ آپ لوگوں نے لگائے, اگر لگائے تھے.
جی بالکل,
इसमें मैं आपको बताऊं कि वी आर लकी कि हम इसमें पार्टनरशिप है हमारी पाकिस्तान नेवी के साथ और पूरी कोस्टल बेल्ट में हम कैंप लगाते हैं, केटी बंदर, शाह बंदर, जाति, चोरजमाली, फिर उसके बाद यूनसाबाद, गडानी, कुंडमलीर, उरमारा, पसनी, तो पूरे साल का हमारा रोटा बनता है और अमूमन 10 से 15 कैंप एक साल में हम करते हैं। इस साल चूंकि कोविड हो गया तो शुरू में हमने 3 कैंप किए थे, फिर बीच में कोविड की वजह से हमें रोकना पड़ा, अब हमने दोबारा शुरू किया है और फिलहाल चूंकि ये अर्बन फ्लडिंग हुई और उसके बाद हमने अपने आप को कॉन्सेंट्रेट किया है मारवी गोट में जो कि कायदाबाद में मदीना टाउन के अंदर है। सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन अर्बन फ्लडिंग की वजह से वहां हुई थी और हमने अभी कोई एक महीना अभी पूरा नहीं हुआ है, 20 दिन में कोई 5 कैंप्स किए हैं। एवरी संडे हम हर इतवार के दिन हम वहां जा रहे हैं, फिलहाल तो टोटल 5 कैंप हम अभी तक कर चुके हैं। ये कंटिन्यूस मुस्तकिल एक हमारा प्रोग्राम है जो कि चलता रहता है। 2019 में हमने कोई 7-8 कैंप्स किए थे, 18 में हमने 15 कैंप्स किए थे, तो डिपेंडिंग के हालात कैसे हैं और सिचुएशन कैसे, नंबर ऑफ कैंप्स ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन एक मुस्तकिल काम है जो कि हम कर रहे हैं।
अच्छा, तो इससे पहले कि डॉक्टर अली से मैं कहूँ कंक्लूड करने को क्विकली, डॉक्टर अब्दुल सत्तार शेख साहब, अगर नंबर कोई हो कॉन्टेक्ट का और आप बताना चाहें लोगों को।
नंबर है 02199201271125 02199
के बाद
20
जी
12 71 71 25 25।
बहुत शुक्रिया और मुझे यकीन है कि लोग बहुत फोन करेंगे आपको और जिस तरह की मुफीद मालूमात आपने दी। डॉक्टर अली फैसल, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि कई दफा जब मैं डॉक्टर से कहती हूँ या किसी एनजीओ से, वो वेबसाइट का बताते हैं और वो बहुत ही मौकर एनजीओ हैं, ऐसी नहीं, और मैं हमेशा उन्हें कहती हूँ मगर वेबसाइट, कितने लोग जा सकते हैं वेबसाइट तक, ये भी तो बात है ना कि लोगों की रसाई, जिस आदमी को जरूरत है उसकी रसाई तो बहुत कम है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि सेल फोन पाकिस्तान में बेताश है, तो इस तरह के मैसेजेस सेल फोन पर बाकायदा, यानी जो पब्लिक सर्विस के ऐलानात हैं वो सेल फोन पर आप लोग भेजा करें, और इसके अलावा और भी आज हमने जो भी बातें की, अगर आप कंक्लूड करें उनको।
पहले डॉक्टर नुसरत, अगर आप भी उल्फत का फोन नंबर बता दें, हम शेयर कर दें तो प्लीज।
वैसे तो मैं अपना फोन नंबर ही दिया करती हूँ, हमारा अलग से हमने कोई उल्फत का फोन नंबर अभी नहीं है। आप नोट करना चाहें तो मेरा नंबर नोट कर सकते हैं
जी।
मेरा नंबर है 0300 236 2551 2551।
वैसे मैं अपने सुनने वालों से ये भी कहूंगी, मुझे पूरा यकीन है आप लोग नोट कर रहे होंगे नंबर, लेकिन प्लीज आपको ये तो बताना है कि डॉक्टर्स को भी सोने का हक होता है, तो थोड़ा सा आप लोग जब कांटेक्ट करें जो भी नंबर आपको दिए गए, खासतौर पे ये जो पर्सनल नंबर है, तो डॉक्टर नुसरत को रात को मत जगाइएगा और दिन में उनको फोन करके पूछिएगा जी। डॉक्टर अली, अब आपके तरफ।
मेरे 4-5 इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं। पहला मैसेज तो ये है कि जिन लोगों की, बच्चों की इम्यूनाइजेशन कोविड के दौरान नहीं हो सकी, फौरन से अपने बच्चों को वैक्सीन करवाइए। वैक्सीन जिंदगी बचाती हैं, वैक्सीन फ्यूचर बनाती हैं, और वैक्सीन सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव है। दूसरी चीज जो है वो कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी केसेस हैं, अभी भी कम्युनिटी के अंदर है, स्कूल ओपन हो चुके हैं बच्चों के, आहिस्ता आहिस्ता करके बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो आपके पास जो 4-5 चीजें गवर्नमेंट ने बताई हैं दुनिया जहान के अंदर कोविड से बचने के लिए, वो है मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइज करना और सोशल डिस्टेंसिंग करना। बराए मेहरबानी खुद भी कीजिए, अपने बच्चों को भी कराइए। तीसरी चीज कि अगर आपके बच्चे को कोई भी बीमारी लाहक होती है किसी भी किस्म की, तो आजकल सारे हॉस्पिटल्स ओपन हैं, अपने बच्चों का इलाज में देरी नहीं कीजिए और फौरन से उनको दिखाने की कोशिश कीजिए। चौथी चीज ये कि जो सिविल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर, वो पाकिस्तान के कोने कोने के अंदर आवाम की बहबूद के लिए काम कर रही है। इनका बहुत क्लोज रिलेशनशिप है गवर्नमेंट के साथ, और सारी सिविल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम एनजीओ के नाम से जानते हैं, इनको गवर्नमेंट ने इजाजत दी है आपके साथ काम करने की। ये गवर्नमेंट से इजाजत लेने के बाद आपके कम्युनिटी के अंदर काम कर रहे हैं, तो बराए मेहरबानी इनके साथ तआवुन कीजिए। आखिरी दो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं, एक तो पोलियो का جن ایریاز میں ایکسٹینڈ ہو گئی ہے پولیو کی ویکسین, تو اگر آپ کے گھر پولیو کے قطرے پلانے والے آ رہے ہیں تو برائے مہربانی اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں. کیونکہ 5 دنوں میں اگر وہ ویکسین نہیں ہو سکی کیونکہ آپ کے بچے گھر پہ نہیں تھے یا کہیں آپ لوگ کہیں گئے ہوئے تھے, تو برائے مہربانی اگر وہ آپ کے گھر آ رہے ہیں تو پلائیے. دوسرا یہ کہ اسٹرانگ ہارٹ کو رکھنے کے لیے 3 چیزیں کرنا ضروری ہے, ہیلدی ڈائٹ مطلب متوازن غذا, ایکسرسائز یعنی کہ ورزش, اور آخری چیز ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز.
موبائل فون جو ہے اس پر میسیجز پبلک سروس سے متعلق بھیج سکیں.
جی سنا ہوتے ہیں یہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے میسج آتے ہیں, گورنمنٹ نہ صرف گورنمنٹ کی طرف سے بلکہ بہت سارے جو پرائیویٹ کوپریشن ہیں انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے جو سیف میسیجز ہیں وہ پرووائڈ کیے جا رہے ہیں. آپ جیسے جیسے ہماری رنگ ٹون ہے, ہماری رنگ ٹون پہ جو ہے ہر جب میں کسی کو فون کرتا ہوں تو فوراً سے وہ میسج آنے شروع ہو جاتے ہیں رنگ ٹون پہ, جو گورنمنٹ کا میسج ہے ہینڈ سینیٹائزیشن کا, اسکول اوپننگ کا, سوشل ڈسٹینسنگ کا. سو یہ بہت اچھے طریقے سے استعمال ہو رہی ہے.
بہت میں شکریہ ادا کرتی ہوں ڈاکٹر علی فیصل آپ کا, ڈاکٹر نصرت فاروقی صاحبہ, ڈاکٹر عبدالستار شیخ صاحب اور یاسر شفیق صاحب کہ آپ اس پروگرام میں آئے. اور عالمی دن کے موقع پر دل کے اس سے بہتر تحفہ پاکستان کے لوگوں کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں نے آ کے اتنی اچھی باتیں ان کو بتائیں کہ کس طرح وہ اپنے بچوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں, نہ صرف دل کی بیماریوں سے بلکہ بہت ساری بیماریوں سے جن میں سر فہرست حفاظتی ٹیکے ہیں. تو بہت شکریہ ادا کروں گی آپ چاروں کا پروگرام میں آنے کے لیے. سامعین, اب میں آپ کو ایک رپورٹ سنوانا چاہتی ہوں ایک ایسی بیماری کے بارے میں جس کو بہت سے لوگ بیماری ہی نہیں سمجھتے, یعنی ہکلاہٹ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر فلم میں اور ٹیلی ویژن میں, ریڈیو کے پروگراموں میں ایسے کرداروں کو دکھایا جاتا ہے جو ہکلاتے ہیں, اور اس میں ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی بیماری نہیں بلکہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کا مذاق اڑایا جانا چاہیے. حالانکہ یہ ایک ایسا مرض ہے جس کا علاج ممکن ہے, اور بجائے مذاق اڑانے کے اور ان لوگوں میں جو ہکلاتے ہیں احساس کمتری پیدا کرنے کے, اگر انہیں اعتماد دینے کی کوشش کی جائے اور بچپن میں خاص طور پہ اگر والدین ان کا علاج کرائیں تو یہ مرض دور ہو سکتا ہے. اس بارے میں ایک بہت اچھی رپورٹ سنواتے ہیں سمن خان کی جو انہوں نے لاہور سے ہمیں بھیجی ہے.
مجھے صحیح طرح سے یاد نہیں ہے کہ میری مدر نے کتنی دفعہ آنسو بہائے ہیں اس بات پر, میرے ساتھ ہم دونوں نے مل کے بہائے.
خواجہ عبدالحق جانتے ہیں کہ ہکلاہٹ ایک انسان کی خود اعتمادی کو کتنی گہری ٹھیس پہنچاتی ہے. وہ 35 سال تک اس مسئلے سے لڑتے رہے ہیں.
اسکول میں ایون ٹیچرز مجھے کہتے تھے کہ اس نے تو جب آنسر نہیں کرنا ہوتا تو یہ نہیں بولتا, ادروائز تو بول رہا ہوتا ہے. اینڈ دیٹ کلمینیٹڈ فرام دا فیکٹ کہ کچھ ڈیز آتے ہیں جب آپ کسی حد تک ٹھیک ہو جاتے ہیں, کچھ ڈیز آتے ہیں جب آپ بہت زیادہ اٹک رہے ہوتے ہیں. مذاق اڑایا جاتا تھا اسکول میں, بہت ہوئی بلینگ ہوئی میری, اور یو نو میں تو چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی اس سے نہ گزرے جس سے میں گزرا اور ہکلانے والے گزرتے ہیں.
پاکستان میں مختلف تھراپیز کے ذریعے ہکلاہٹ کم کرنے کے کئی پروگرامز موجود ہیں. ماہرین کہتے ہیں کہ اسپیچ تھراپسٹ کے پاس عموماً بالغ افراد آتے ہیں کیونکہ والدین اکثر ہکلاہٹ کو مرض نہیں سمجھتے.
ایک یہ بڑا مسکنسپشن ہے کہ اگر بچہ ٹھیک سے بات نہیں کرتا تو لوگ چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس چلے جاتے ہیں, کوئی دوائی ہو جائے گی, ہمیں کوئی دوائی مل جائے گی. سٹٹرنگ کے لیے یا سٹیمرنگ کے لیے یا کوئی بھی سپیچ یا لینگویج ڈس آرڈر ہے اس کے لیے کوئی دوائی نہیں ہوتی. ہم بولنے کے طریقے کو بہتر بناتے ہیں.
ماما
ماہرین کے مطابق ہکلاہٹ عمر بھر ساتھ رہتی ہے, مگر ارد گرد کے افراد کے تعاون اور مناسب علاج سے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے. دوسری جانب لوگوں کے منفی رویے تکلیف کی نفسیاتی اور جسمانی شدت کو بڑھا دیتے ہیں.
اسٹگما ایک اٹیچڈ ہے ہمارے یہاں, جس کو ہم ہکلاہٹ یا لوکل زبان میں تھتھا پن بھی کہتے ہیں, وہ بہت زیادہ اٹیچ ہے. ہم لوگوں کو نام رکھتے ہیں, ہم اپنے ٹی وی پلیز میں ان کریکٹرز کو کومک کر کے دکھاتے ہیں. اس وجہ سے لوگ اسٹیمر کرنے والے لوگ جو ہیں ان کے جو سائیکولوجیکل ایشوز ہیں یا جو سیکنڈری ایشوز ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں.
اسکاٹ لینڈ سے تربیت حاصل کرنے کے بعد آج عبدالحق پاکستان کے مختلف شہروں میں اپنے جیسے لوگوں کو بلا معاوضہ تربیت دے رہے ہیں.
स्टटरिंग जिसको बहुत ज्यादा उसको आप देखेंगे तो वो स्ट्रगल मुंह की कंट्रोशंस और वो एक स्ट्रगल साफ नजर आ रही होती है. हमारी उसके खिलाफ फिजिकल टेक्निक्स हैं जो कि हम लगाते हैं. अब फॉर एग्जांपल मैं इस वक्त भी यूज कर रहा हूँ. फिर शेम का बहुत ज्यादा होता है कि यार मैं बेशक खामोश रह जाऊँ मुझे अटकना नहीं चाहिए बोलकर. तो बेसिकली इट इज टू टायर फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं हमारी.
ह्यूमन ब्रेन उसको बता रहे हैं ना ये सख्त है नरम है. यू आर पुटिंग वर्ड्स टू व्हाट शी इज डूइंग. देखो ए नरम है इन हाथ लाओ.
माहिरीन के मुताबिक नन्हे बच्चों में बोलने का आगाज करने पर ये मसला उभर सकता है क्योंकि इस वक्त वो अल्फाज का जखीरा अपने जहन में उतार रहे होते हैं. लेकिन हकलाहट मौरूसी मसला भी हो सकती है.
हकलाहट का शिकार बहुत सी मशहूर शख्सियात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने तजुर्बात का इजहार खुलकर करते हैं जिसका फायदा ये हो सकता है कि लोग इस स्पीच ऑर्डर को संजीदा लें और इस मसले से दो चार अफराद की दिल आजारी करके उनके लिए मजीद मुश्किल पैदा ना करें. समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर.
और सामिन इसके साथ ही इजाजत दीजिए शहनाज अजीज को आज का ये प्रोग्राम खत्म करने की. आइंदा प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी. उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज.
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते.
वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू है. आप अभी सुन रहे थे खबरों और हालात हाजरा पर मबनी हमारा खुसूसी रेडियो प्रोग्राम. ये प्रोग्राम आपके लिए नशरे मुकर्रर के तौर पर पेश किया.